نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو اور معزز خواتین، آج رمضان کے اس بابرکت مہینے کی 27ویں شب اور اس آخری عشرے کی چوتھی طاق رات ہے یہ. آج کے اس درس کے لیے ہم نے ایک بہت اہم اور عقائد کے لحاظ سے بہت ہی بنیادی حدیث، اس کی شرح کرنے کا ارادہ کر کے میں آیا ہوا ہوں اور آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، کیونکہ ہمارے سامنے ہمارے بچے اور ہمارے نوجوان ساتھیوں کی ایک بڑی تعداد ہے، اور ضروری ہے کہ ہم اپنے ان بچوں کو، اپنے ساتھیوں کو دین کی یہ بنیادی باتیں سکھائیں. تقریریں تو بہت ہوتی رہتی ہیں، لیکن ایسے مواقع پر دین کی جو بنیادی باتیں ہیں، خاص طریقے سے عقائد سے متعلق جو بنیادی چیزیں ہیں، وہ اچھی طرح سے ان بچوں کے ذہن میں بیٹھانا چاہیے. اسی مقصد سے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مشہور حدیث، بڑی ہی جامع حدیث، جو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے جو باتیں بیان فرمائی تھیں، ہم چاہتے ہیں کہ اسی کی شرح آپ کے سامنے کریں. پہلے چند باتیں اس حدیث کے تعلق سے آپ کے سامنے عرض کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ حدیث پہلے پڑھ کر کے آپ کو سنا دوں. جامع الترمذی اور حدیث کی باقی اور دوسری کتابوں میں یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. حدیث کی شروعات ہوتی ہے کہ انا عبد العباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا بعض روایتوں میں اردفنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی راحلتی وقال یا غلام احفظ اللہ یحفظ، احفظ اللہ تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لا يضروك او لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. وفي روايه اخرى عند غير الترمذي، الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں، الفاظ ہیں احفظ اللہ تجده امامک، تعرف اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، واعلم ان ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک، واعلم ان النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. یہ حدیث ہے, بڑی مشہور حدیث, صحیح حدیث ہے یہ. اس حدیث کے راوی ہیں ابو العباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور چھوٹے صحابہ میں سے ایک صحابی. اسی لیے ہم نے شروع میں آپ سے یہ بات کہی کہ ہمارے یہ بچے اور ہمارے یہ نوجوان ساتھی, ان کو سامنے رکھ کر کے خاص طریقے سے میں نے اس حدیث کا انتخاب کیا ہے. یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس سے اس وقت کہی ہے جب وہ بچے تھے. ابھی ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بھی ابھی یہ بالغ نہیں ہوئے تھے, بچے ہی تھے. ان کو ان کا شمار صغار صحابہ میں ہوتا ہے, یعنی چھوٹے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. لیکن شوق بہت تھا, علم کا, دین سیکھنے کا شوق بہت تھا ان کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس صفت کو جانتے تھے, اور کئی مرتبہ آپ کے سامنے یہ چیز آئی تھی جس سے آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ذہن بھی, سمجھ بھی ان کی فقہ بھی بہت تیز ہے, جسے آج کی زبان میں انٹیلیجنٹ کہا جاتا ہے, عربی میں ذکی کہتے ہیں. بڑے چالاک, بڑے ہوشیار, بڑے ذہین صحابی تھے. چھوٹے بچے تھے لیکن آپ جانتے تھے کہ ہیں بڑے چالاک, سمجھدار, باتوں کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. ہم کبھی کبھی یہ سوچتے رہتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو عقیدے کی اتنی بنیادی باتیں کیوں بتائیں, ان کو ابھی بڑے ہونے کا انتظار کیا جائے. ہماری یہ سوچ غلط ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ بات سکھائی ہے جب وہ چھوٹے تھے, تب سکھائی ہے. شوق بھی بہت تھا اپنے ان بچوں کے ذہنوں میں علم کے تعلق سے, علم دین کے تعلق سے شوق دلانے کے لیے. میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی مثال ان کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں. ایک ماڈل ہے یہ ہمارے لیے, ایک نمونہ ہے ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے. کیسا شوق تھا اس کا اندازہ لگائیے کہ بہت چھوٹے تھے, ابھی اتنے چھوٹے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ کر کے آپ کا جو بستر تھا, اپنی بیوی کے ساتھ اس بستر پر سوتے تو اسی پر آ کر کے ایک سائیڈ میں وہ بھی سوتے تھے. ایسا بھی ہوا, اتنی چھوٹی عمر کے تھے لیکن شوق ایسا تھا کہ انہوں نے ایک مرتبہ طے کر لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں آپ کی عبادات کیا ہوتی ہیں مجھے دیکھنا ہے, کہ رات میں آپ کی عبادات کیا ہوتی ہے مجھے دیکھنا ہے. ان کی خالہ ہوتی تھی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں, امہات المؤمنین میں سے ایک ہیں میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا, یہ ان کی خالہ ہیں. اب ان کو معلوم کرنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ رات میں عبادات کے تعلق سے کیا ہوتا ہے. اس کے لیے انہوں نے طے کر لیا کہ مجھے اپنی خالہ کے گھر جانا ہے, اور خالہ کے گھر جا کر کے میں رات گزاروں گا, وہیں پہ رہوں گا تاکہ دیکھوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کیسے عبادت کرتے ہیں. آئے, وہی ابھی میں نے ذکر کیا کہ جس چارپائی پہ, جس بستر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تھے اسی میں سائیڈ میں یہ بھی سوئے, اور کہتے ہیں کہ رات میں اس کا خیال رہا انہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے تب میں بھی اٹھ کر کے دیکھوں گا اب کرتے کیا ہے. جو بچے ہیں ابھی, لیکن شوق ایسا ہے کہ اس شوق کی وجہ سے, بچے ہیں شوق کی وجہ سے یہ ہے کہ میں رات میں اٹھ کر کے دیکھوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نماز پڑھتے ہیں, کیسے نماز پڑھتے ہیں, رات میں اٹھ کر کے مجھے دیکھنا ہے. جب بچوں کو کسی چیز کا شوق ہوتا ہے تو انہیں نیند نہیں آتی, انہیں جگانا نہیں پڑتا. لیکن جب بچوں کو شوق نہ ہو تو آپ لاکھ جگاتے رہیے پھر وہ جاگتے نہیں ہیں. آپ رمضان کے مہینے میں تجربہ کیے ہوں گے کہ جب بچے اپنے شوق سے روزہ رکھنا چاہتے ہیں, کہتے ہیں آج مجھے سحری کے لیے اٹھانا, مجھے بھی روزہ رکھنا ہے, اگر نہیں اٹھائیں گے تو غصہ کریں گے وہ, اور ایسا شوق ہوتا ہے کہ کبھی جب آواز سنتے ہیں تو خود ہی اٹھ کر کے سحری کرنے کے لیے تیاری کرتے ہیں. یہ شوق ہوتا ہے انسان کو. بچوں کے دلوں میں یہ شوق پیدا کیجئے تاکہ وہ خود سے دین سیکھنے کی کوشش کریں, خود سے علم سیکھنے کی کوشش, خود ان کے اندر یہ جذبہ ہو. جب خود سے کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے, اور جب بائی فورس یعنی بہت جو ہے زبردستی کر کے اور زور لگا کر کے مجبور کر کے جب انہیں کوئی کسی چیز کے لیے مجبور کیا جاتا ہے تو وہ بات نہیں ہوتی. یہ شوق تھا, اتنا شوق تھا کہ رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھے تو ان کو جگانا نہیں پڑا. کہتے ہیں کہ پہلے سے چونکہ میں نے طے کر رکھا تھا تو جیسے ہی میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں, آپ کے اٹھ کر کے جانے کے بعد میں بھی پیچھے پیچھے آپ کے چلا جاؤں, مجھے دیکھنا ہے کہ آپ کرتے کیا, مجھے سیکھنا ہے آپ کو دیکھ کر کے. جو ہے شوق تھا, گئے بچے تھے, کسی نے اٹھایا نہیں, لیکن شوق کی وجہ سے. کبھی کبھی میں مثال دیتا ہوں اس کے تعلق سے کہ ہم دیکھتے ہیں ادھر جہاں پہ رہتا ہوں ابھی, ادھر بچے کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں تو جو ان کی چھٹی کا دن ہوتا ہے اس دن انہیں جگانا نہیں پڑتا ہے, خود ہی پہلے سے طے ہوتا ہے کہ آج جائیں گے اور کھیلیں گے. وہ فجر کے بعد صحیح دیکھتے ہیں کہ ان کی ٹیمیں جو ہے جاتی رہتی. یہ کیا ہے؟ شوق انسان کا. جو یہ شوق جس چیز کی طرف مڑ جاتا ہے انسان اس کی طرف اس دھارے میں بہ جاتا ہے. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس شوق کو دین کی طرف موڑ دیں. بس اتنا ہی ہمیں کرنا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, ان کا معاملہ یہ ہوا کہ شوق تھا اٹھے, کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے, آپ نے وضو کیا, کہا کہ جیسے جیسے میں نے آپ کو کرتے ہوئے دیکھا وضو ویسا میں نے, جب آپ کر کے آ گئے تو میں نے بھی ویسے ہی وضو کیا. بچے دیکھ کر کے سیکھتے ہیں. بچے تھے یہ, انہوں نے دیکھ کر کے, اس کو معلوم بھی نہیں ہے کہ اسے کیا کہتے ہیں, کیا لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں, کچھ بھی پتا نہیں ہے, لیکن دیکھا ہے کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ہے, بالکل ویسے ہی کہتے ہیں میں نے بھی وضو کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے مصلی پہ کھڑے ہوئے, تہجد کی نماز کے لیے آپ کھڑے ہوئے, کہا کہ اس کے بعد میں بھی آیا. یہاں انہوں نے اپنی عقل استعمال کی اور آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیفٹ سائڈ میں کھڑے ہو گئے, رائٹ سائڈ کے بجائے لیفٹ سائڈ میں کھڑے ہو گئے. اپنی عقل انہوں نے استعمال کی, بچے تھے لیکن سمجھ بہت تھی, عقل بہت تھی, اللہ تعالی نے صلاحیت بہت دی تھی. سمجھ اپنی استعمال کر کے لیفٹ سائڈ میں کھڑے ہوئے. حالانکہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اکیلا ہے تو اسے رائٹ سائڈ میں کھڑا ہونا چاہیے, لیکن بچے ابھی معلوم نہیں تھا, اپنی سمجھ استعمال کی کہ ہم چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہمارا مرتبہ نیچا ہے, ہم کیا ہیں, اس لیے ہمیں آپ کے دائیں طرف نہیں بائیں طرف کھڑے ہونا چاہیے. سوچ اپنی استعمال کی, لیکن ہمیشہ سمجھ اور سوچ یہ صحیح ہو کوئی ضروری نہیں ہے. یہ عقل صحیح نہیں تھی اس وقت جو انہوں نے استعمال کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی کی حالت میں ان کو پکڑا اور پیچھے سے, اپنے پیچھے سے ان کو بائیں سے دائیں طرف کھڑا کر دیا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی انہوں نے بھی نماز پڑھی. یہ ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے, اپنی ضرورت کے لیے گئے, نیچرل کال جسے کہا جاتا ہے, یعنی جو انسانی ضرورت ہے جسے بچے 1-2 کہہ لیتے ہیں آج کل, اپنی ضرورت کے لیے گئے. انہوں نے دیکھا کہ آپ ضرورت کے لیے گئے ہوئے ہیں, فوراً گئے, لوٹا میں پانی لا کر کے رکھ دیا باہر, کیونکہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلیں گے تو وضو کریں گے. وضو کا پانی پہلے ہی لا کر کے رکھ دیا. جب نکلے آپ اور دیکھا وضو کا پانی یہاں موجود ہے, پوچھا کس نے رکھا ہے, یہ پانی کس نے رکھا ہے. جب یہ کہا گیا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے رکھا ہے, آپ نے خوشی کے ساتھ ان کو دعا دی. اس موقع پر آپ نے ان کو دعا دی تھی اور کہا تھا اللہم علمہ الکتاب, اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. اے اللہ تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما اور اللہ کی کتاب کی تفسیر کا علم دے. اسی موقع پر آپ نے ان کو یہ دعا دی تھی. بہت مشہور ہے یہ بات کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے, مفسر قرآن کہا جاتا ہے. صحابہ کرام میں اس لحاظ سے ان کی بڑی اہمیت ہے کہ قرآن کی تفسیر میں انہیں اتھارٹی مانا جاتا ہے. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر ان کو دعا دی تھی. جو سمجھ تھی ان کے پاس کہ آپ جب گئے ہیں, بچے تھے لیکن اندر گئے ہیں, اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے گئے ہیں, وضو ٹوٹ جائے گا, آئیں گے تو وضو کریں گے, پانی پہلے ہی سے رکھ دیا. آج ہمارا انداز بدل گیا ہے. آج ہم بچوں کو طرح طرح کے انعامات کا لالچ ضرور دیتے ہیں. آج ہمارے درمیان کمپٹیشن بھی بہت ہوتے ہیں, اور ان کمپٹیشن میں دین کے تعلق سے, قرآن یاد کرنے کے تعلق سے, حدیثیں یاد کرنے کے تعلق سے, عقائد کی بنیادی باتیں یاد کرنے کے تعلق سے کمپٹیشن بہت ہوتے ہیں. لیکن سارے انعامات, پرائز جو بھی ہوتے ہیں, ایوارڈ جو بھی ہوتے ہیں, یہ سب کی سب نقد کی شکل میں مادی دور ہے. ان کو پیسہ دیں گے, پیسوں کا لالچ, مختلف چیزوں کا لالچ, یہ چیز ہمارے پاس زیادہ ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت صحابہ کی فرمائی, اس میں آپ جب تحفہ دیتے تھے انہیں, جب آپ انہیں گفٹ دیتے تھے, جب آپ انہیں پرائز دیتے تھے, تو دعاؤں کا تحفہ دیتے تھے. اور یہ دعا کا تحفہ جو دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو, اس کے بعد جو دعا یہ قبول ہوئی تو وہ مفسر قرآن کہلائے, ترجمان القرآن کہلائے. اگر 10-20 ہزار روپے ملے ہوتے, خرچ کرتے ختم ہو گیا ہوتا, لیکن قیامت تک کے لیے, جب تک یہ دین باقی ہے, جب تک یہ دنیا باقی ہے, اور جب تک مسلمان باقی ہیں, ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ قرآن کے مفسر, ترجمان القرآن, اور اس امت کے بڑے عالم گزرے ہوئے ہیں. دین سیکھنے کا اتنا شوق تھا, کہتے ہیں کہ ایک دوسرے صحابی کے ساتھ انہوں نے طے کر لیا کہ چلو فلاں صحابی کے پاس, جو بڑے صحابی تھے ان کے پاس حدیثیں زیادہ تھیں, کہا چلو ان کے پاس سیکھ کر کے آئیں گے, جائیں گے سیکھیں گے ان کے پاس. شوق تھا بہت جو ہے. دوسرے جو صحابی تھے انہوں نے کہا, عبداللہ ابن عباس آپ چھوٹے صحابی ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ کو چھوڑ کر کے لوگ آپ کے پاس آ کر کے بیٹھیں گے, آپ سے علم حاصل کریں گے, آپ کو ان کے درمیان کیا مقام ملے گا, کیوں اتنا اپنے آپ کو اس کے پیچھے بھگا رہے ہیں, کیوں جو ہے آپ اتنی مشقت اور پریشانی اٹھا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ نہیں آئے, وہ اکیلے ہی گئے ایک صحابی کے پاس, چلچلاتی ہوئی دھوپ اس زمانے کی, اور جو لو چلتی تھی, جب تیز قسم کی ہوا ہو اور بالو والی زمین ہوتی ہے تو یہ اڑتے بھی ہیں. یوں سمجھیے کہ تیز قسم کی ہوا, دوپہر کا وقت, اور جو دھول غبار اڑ رہا ہے ان کے چہرے پر, ان کے بالوں پر اس کا پورا اثر ہے. وہیں دروازے پہ کھڑے ہو کر کے انتظار کرتے ہیں ان کے باہر نکلنے کا. نہ ناک کیا, نہ اطلاع بھجوائی کہ میں دروازے پہ انتظار کر رہا ہوں, اگر آپ فرصت سے ہیں تو میں آپ سے چند حدیثیں سننا چاہتا ہوں, کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں, کچھ بھی نہیں. انتظار کرتے رہے, پتا نہیں اندر وہ کس مصروفیت میں ہوں گے, ہم کیوں انہیں ڈسٹرب کریں, ان کے نکلنے کا انتظار کریں گے. جب نکلیں گے تب ان سے ہم حدیث سیکھیں گے. جب وہ نکلے اور کافی دیر تک یہ کھڑے ہو کر کے انتظار کرتے رہے, جب نکلے تو کہا, عبداللہ ابن عباس آپ یہاں کیوں کھڑے رہ گئے, آپ اندر آ گئے ہوتے, آپ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار, اور آپ کے لیے ہم کیا وقت نہیں نکالتے تھے, آپ اندر کیوں نہیں آگے. کہا کہ نہیں, میں علم سیکھنے آیا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری نبھانے نہیں آیا, میں علم کے لیے آیا, مجھے سیکھنا ہے, سیکھنے کے لیے آیا ہوں. اور جو سیکھنے کے لیے آتا ہے اسے اس طرح کی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عبداللہ ابن عباس میرے مقابلے میں بہت سمجھدار تھے. میں نے سوچا کہ ان بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں ہمارا کیا جو ہے شمار ہوگا, اس لیے میں نے توجہ نہیں دی. لیکن یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ پیچھے نہیں ہٹے, لگے رہے سیکھتے رہے, اور اپنی جوانی ہی کی عمر میں ایسا مقام حاصل کیا کہ بڑے بڑے صحابہ کے ہوتے ہوئے بھی لوگ ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آنے لگے. جو اور بڑے صحابہ کا جو مقام ہوتا تھا وہاں پہ انہیں بھی بلایا جاتا تھا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب میٹنگیں ہوتی بڑے صحابہ کو بلایا جاتا مشورے کے لیے, انہیں بلایا جاتا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی بلا لیا کرتے تھے. کیوں بلا لیتے تھے؟ بڑے بڑے صحابہ کو بڑا اس پر تعجب بھی ہوا اور انہیں احساس بھی ہوا کہ ان کی عمر کے ہمارے بچے ہیں, پھر ان کو ہماری مجلسوں میں کیوں بلا لیا جاتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت بھی کر دی کہ ان کی عمر کے ہمارے بچے, ان کو آپ ہماری مجلس میں کیوں بلاتے ہیں, یہ ہماری عمر کے نہیں ہیں, چھوٹے ہیں یہ. اسی مجلس میں ایک سوال کیا, مشہور بات ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح, پوری جو سورہ ہے, پوچھا لوگوں سے بتاؤ اس کے بارے میں آپ کو اس سے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے, آپ نے کیا سمجھا ہے اس سے. جو بات تھی اس پر انہوں نے کہا یہی بات ہے. بعد میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا, پوچھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, کہا کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی طرف اشارہ موجود ہے. کہا کہ ہاں یہی بات میں بھی سمجھتا ہوں. سارے صحابہ کے سامنے ان کے علم کو جب واضح کر دیا, کہا اسی وجہ سے میں ان کو اس مجلس میں بیٹھاتا ہوں. بڑے صحابہ کی مجلس میں وہ بیٹھتے تھے اسی علم کی وجہ سے جو بڑے شوق سے انہوں نے, بڑی محنت اور مشقت سے انہوں نے حاصل کیا تھا. یہ تو بات تھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے تعلق سے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی سواری کے پیچھے بیٹھایا, پیچھے بیٹھا کر کے نصیحت کیا کی ہے. آج کے اس درس میں ان نصیحتوں کو یاد رکھ لیجئے, یہ عقیدے کی بڑی بنیادی چیزیں ہیں. عقیدے میں یہ مضبوطی آ جائے تو بہت سارے مسائل جس کی وجہ سے ہم تبصرہ کرتے رہتے ہیں, پریشان ہوتے رہتے ہیں, یہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی. کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کے پیچھے بیٹھایا, جسے عربی میں ردیف کہا جاتا ہے, اور کہا یا غلام یا غلام, بعض روایتوں میں یا غلیم, عربی زبان میں اسے تصغیر کہتے ہیں, غلام کہتے ہیں عربی زبان میں بچے کو, اور جب غلیم کہا جائے تو یہ بڑا پیار بھرا انداز ہوتا ہے. جو بچے کو بڑے پیار سے جب مخاطب کرنا ہوتا ہے تو یہ انداز اپنایا جاتا ہے. وہی انداز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی چچا زاد بھائی کے لیے, چھوٹے بچے تھے ابھی, انداز اپنایا اور کہا بچے, پیارے بچے, میں تمہیں چند باتیں سکھا رہا ہوں, اچھی طرح سے سیکھ جاؤ یہ باتیں. چھوٹے تھے ہمارے, یہ چھوٹے بچے ہیں ہمارے سامنے, ہم ان سے یہی بات کہہ رہے ہیں, یہ چند باتیں ہیں سیکھ جاؤ اسے. بچپن سے ہی بچوں کے ذہنوں میں یہ عقیدہ بیٹھا دیجئے. کیا ہے یہ؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احفظ اللہ یحفظک, احفظ اللہ یحفظک, اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. بچے بہت ڈرتے رہتے ہیں, تھوڑی سی کوئی بات ہوتی ہے, آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا, محسوس کیا ہوگا, کوئی بھی بات ہوتی ہے تو ڈر کر کے کبھی ماں کے آنچل میں آ کے چھپتے ہیں, کبھی باپ کا سہارا لیتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ میرا باپ مجھے اس سے بچا سکتا ہے. چھوٹے سے بچوں کے اندر یہ بات آتی ہے, ڈرتے ہیں, اس چھوٹے سے بچے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں کہ احفظ اللہ یحفظ، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کی حفاظت کرو، یحفظ کا اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. یہ مسئلہ، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کی حفاظت. اللہ تعالی غنی ہے، بے نیاز ہے، قہار ہے، اسے کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ کی حفاظت کرنے کی جو بات کہی گئی، کوئی بچہ بھی اسے سمجھ سکتا ہے کہ اس سے مقصود یہ ہوتا تھا. عربی زبان کا جو اسلوب ہے اس سے یہ بات سمجھ لی جاتی تھی کہ اس سے مراد ہے احفظ حدود اللہ وحقوقہ وعوامرہ ونواہی، کہ اللہ کے حدود کی حفاظت کرو، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کی شریعت کی حفاظت کرو. احفظ اللہ، جو حدود اللہ تبارک و تعالی نے کھینچ دیے ہیں، بنا دیے ہیں، جو باؤنڈری ہے حلال اور حرام کے درمیان، جو باؤنڈری کھینچ دی گئی ہے، کہا اس کی حفاظت کرو، کبھی حلال سے حرام کی طرف مت چلے جانا، جائے ہمیشہ حلال میں رہو، حرام کی طرف جانے سے پرہیز کرو، بچو. احفظ اللہ، شرح کرنے والے لکھتے ہیں کہ یہ اس کا معنی ہے احفظ حدود اللہ، اللہ کے حدود کی حفاظت کرو. یہ اللہ کے حدود کیا ہے؟ کہا جاتا ہے حدود اللہ محارمہ، یہ اللہ تعالی کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں، جو باؤنڈری ہے حلال اور حرام کے درمیان. یہ باؤنڈری کبھی کراس نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ اس باؤنڈری سے ذرا دور رہنا چاہیے. اگر باؤنڈری کے قریب بھی آ گئے تو ڈر ہے کہ کہیں اسے کراس کر کے حرام کی طرف نہ چلے جائیں. کہا دنیا میں رہنا ہے، ایک مسلمان بن کر کے رہنا ہے، ایک مومن بن کر کے رہنا ہے، تو ان حدود کی پابندی کرو، اسے کبھی کراس نہیں کرنا. وہ حقوق ہو، دوسری بات یہ کہ اللہ کے حقوق کی جو ہے حفاظت کرو. اللہ کا حق کیا ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں اسے ذکر کیا گیا. آپ نے ان کو بھی بہت قریب بیٹھا کر کے اپنی نصیحت کی تھی اسی انداز کی، وہ بھی ایک بڑی مشہور حدیث ہے، لیکن میں صرف یہ ٹکڑا وہاں سے لیتا ہوں. ان سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. کہا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، صرف اللہ کی عبادت، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اللہ کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے اس حق کی حفاظت کی جائے، اور یہ حق حق توحید ہے، تنہا اللہ کی عبادت، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر، اور اس حق کی حفاظت کی جائے، اس توحید کی حفاظت کی جائے. اس دنیا کی زندگی میں، دنیا کی چمک دمک میں ایسے مواقع بہت آتے ہیں جہاں اس توحید کو خطرات لائق ہو جاتے ہیں، جہاں انسان کو ڈر ہوتا ہے کہ اس کی توحید اب خطرے میں پڑ جائے گی. یہاں شرک اور بدعت کے اتنے مظاہر ہیں، اتنے مظاہر ہیں، اور اتنے فتنے ہیں، جہاں ڈر ہوتا ہے کہ آدمی توحید کے اس راستے سے کہیں بھٹک کر کے اس راستے پر نہ چلا جائے. اس لیے سکھایا، چھوٹے بچے کو سکھایا کہ تم ہمیشہ اس توحید کی حفاظت کرنا. احفظ اللہ، اس میں یہ معنی بھی آتا. آگے کہا اس کی شرح میں کہ احفظ اللہ، احفظ حقوقہ وحدودہ وعوامرہ ونواہیہ، اللہ تعالی کے جو عوامر ہیں، یعنی جن باتوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کی حفاظت کر. اس کی حفاظت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو ہمارے اوپر چیزیں واجب کی ہیں، جو فرائض ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد ہیں ہم ان کی پوری پابندی کریں, یہی ان کی حفاظت ہوتی ہے. اور کہا وَنَوَاهِيهِ یعنی وَاجْتِنَابِ نَوَاهِيهِ یا بِاجْتِنَابِ نَوَاهِيهِ, اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس سے بچ کر کے ہم اللہ کی حفاظت کریں. پورے کا خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمارے لیے بھیجا ہے, جو شریعت ہمارے لیے بھیجی ہے, اس دین پر, اس مکمل شریعت پر ہم کاربند رہیں, اس پر عمل پیرا رہیں اور ایک مکمل مسلمان بن کر کے زندگی بسر کریں. ایسا نہیں کہ زندگی کے ایک شعبے میں تو اسلام نظر آتا ہے لیکن دوسرے شعبے میں اسلام کی تعلیمات کی کوئی پرواہ نہیں. یہاں بہت آپ کو یہ چیز دیکھنے کو ملے گی کہ لوگ بعض چیزوں کی بڑی پابندی کر جاتے ہیں لیکن دین کی بعض اہم چیزیں اسے بالکل نظر انداز کرتے. دین ایک مکمل نظام حیات ہے, ایک مکمل زندگی کا یہ نظام ہے اور اس کے مطابق ہماری پوری زندگی بسر ہونی چاہیے, جس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے جو عوامر یعنی احکام ہیں, فرائض ہیں, ان کی پابندی, اور جو محرمات ہیں جن کو حرام کیا ہے ان سے بچنا, اپنے آپ کو بچانا, اس طرح سے زندگی بسر کی جائے, یہ اللہ کی حفاظت ہے. اسی لیے قرآن میں کہا اللہ تعالیٰ نے ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد اللہ کے دین کی مدد کر کے ہوتی ہے. اللہ کے دین کی مدد کی جائے اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. یعنی پہلے بندہ تیار ہو جائے, اپنے آپ کو تیار کرے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے, اللہ کی شریعت کی حفاظت کے لیے, تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے اور مدد بھی بندوں کے ساتھ ہوتی ہے. کہا احفظ اللہ یحفظک, اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. آج یہ بڑی کثرت سے چیز ہوتی رہتی ہے, ابھی بہت قریب کی باتیں ہیں, یہ آپ کے درمیان بھی یہ باتیں ہوئی ہوں گی, آپ نے بھی سنی ہوں گی یہ باتیں کہ فلاں ملک میں فلاں آدمی صدر بن گیا ہے, یہ تو مسلمانوں کا بڑا کٹر دشمن ہے, اب دیکھیے مسلمانوں کا کیا ہوتا ہے. فلاں جگہ پہ فلاں پارٹی کامیاب ہو گئی ہے, اب تو وہاں کے مسلمانوں کا اللہ ہی حافظ ہے. ایسا ڈراتے ہیں, ایسا ڈراتے ہیں. یہ سب چیزیں کیوں پیدا ہوتی ہیں ہمارے اندر؟ ہم نے ان لوگوں کا خوف کیوں پال رکھا ہے اپنے؟ کیوں ہم ڈرتے ہیں ان سے؟ یہ چیزیں کیوں پیدا ہو جا رہی ہیں کہ ان کا نام لے کر کے ڈرایا جاتا ہے؟ جو میں آپ کو سیرت کا ایک حوالہ دیتا ہوں, احد کی لڑائی کے موقع پر ایسا ہوا کہ جب مکے کے کفار مشرکین واپس ہو گئے, ابو سفیان ان کا کمانڈر تھا, لیڈر تھا, واپس ہو گئے, لیکن راستے میں تقریباً 36 میل یا اس کے قریب جو ہے راستہ طے کرنے کے بعد انہیں یہ خیال آیا کہ ہم نے یہ غلطی کر دی کہ ہم واپس آ گئے, ہمارا پڑا بھاری تھا, ہمارے لیے ایک اچھا موقع تھا کہ ہم ان کو وہیں تباہ و برباد کر دیتے. پلٹنے کے بارے میں ابھی سوچ رہے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کا بھی وہاں ذکر ہے. لیکن جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ابو سفیان نے جوابی حملہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو اعصابی طور پر جسے کہا جاتا ہے کہ مورل کے لحاظ سے ان کا مورل ڈاؤن کرنے کے لیے, آج کی زبان میں کہنا ہو لڑائی کے تعلق سے, تو ایک قبیلے کے کچھ لوگوں کو جو ہے کہلا بھیجا کہ جا کر کے ہمارا نقشہ ایسا کھینچنا کہ ہم ان کو برباد کرنے کے لیے فوج لے کر کے پہنچنے والے ہیں اور ہم انہیں تباہ و برباد کر دیں گے, ہمارا خوف ان کے دلوں میں بیٹھا دینا. جب یہ لوگ آئے اور آ کر کے مومنین صحابہ کے دلوں میں یہ خوف بیٹھانا چاہا تو بجائے اس کے کہ صحابہ ان کے اس بات سے ڈرتے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے نقل کیا ہے، انہوں نے نیڈر ہو کر کے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، کہا کہ تم ان سے ہم کو ڈراتے ہو، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے. اللہ کون ہے؟ وہ ہمارا مولا ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اور جس کی حفاظت میں وہ ہو اور جس کی مدد وہ کرے، اللہ کرے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وہی بہترین مولا ہے اور بہترین مدد کرنے والا ہے. قرآن میں اللہ نے ذکر کیا کہ ان مومنین کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا. آج ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ مختلف باتیں کہہ کر کے ڈراتے ہیں تو ہمارے ڈرنا زیادہ ہو جاتا ہے. یہ سب کیوں ہے؟ کہ یہ جو بنیادی بات ہے اس حدیث کے اندر، احفظ اللہ یحفظ، یہاں بڑی کمزوری ہے. اصل کمزوری یہاں، اگر یہاں کمزوری نہ ہوتی تو ان حالات میں ایک مومن کی شان یہ ہوتی کہ ایمان اور بڑھ جاتا. یہ تو اللہ تعالی کی آزمائش ہے، اللہ تعالی نے ان کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے، اس میں ہمارے لیے کچھ نہ کچھ خیر کا پہلو ہوگا کہ ہم جو دین سے دور ہو گئے ہیں انہی کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں دین سے قریب کر دے گا. اور جب ہم دین سے قریب ہو جائیں گے تو اللہ تعالی کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اور اللہ تعالی کی ہم حفاظت میں رہیں گے. جو کمزوری کہاں تھی، اب پھر سے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احفظ اللہ یحفظ، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کا مطلب کیا ہے، وہ بات ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ اس سے مراد ہے اللہ کے دین کی حفاظت، اللہ تعالی کی شریعت کی حفاظت، اللہ تبارک و تعالی کے حدود جو ہیں ان حدود کی حفاظت. اللہ تعالی نے حرام اور حلال کے درمیان جو باؤنڈری کھینچ دی ہے، کبھی اس باؤنڈری کو آدمی کراس کر کے حرام کی طرف نہ جائے، اللہ کی توحید پر باقی رہے تو اللہ تعالی اس کی حفاظت فرمائے گا. یہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے. اللہ کی حفاظت کیسے، اللہ کے دین کی حفاظت کیسے، چند مثالیں آپ کے سامنے جو اس کی شرح میں لوگوں نے لکھی ہیں وہ مثالیں پیش کرتا ہوں، ورنہ تو اللہ کے پورے دین کی حفاظت وہ مقصود ہے. جیسے توحید کے بعد اہم عبادت نماز ہے، پانچ وقت کی یہ نماز، اللہ تبارک و تعالی نے کہا اس کے بارے میں حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی تم پابندی کرو، حفاظت کرو، خاص طریقے سے عصر کی نماز کی. اگر نمازوں کی پابندی کرو گے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا. یہ اللہ کی حفاظت میں، عبادات میں سب سے اہم چیز. یہ بھی کہا اللہ کے دین کی حفاظت میں، انسان جو لوگوں سے عہد و پیمان کرتا ہے، جو قسمیں کھاتا ہے، ان سب کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے کہ ان کی حفاظت کرو، قسمیں کھائی ہیں ان کا لحاظ کرو، وعدہ کیا ہے وعدے کو پورا کرو اس کا لحاظ کرو، لوگوں کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے اس ایگریمنٹ کا خیال کرو. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ آج کی اس دنیا میں آدمی کسی چیز کا ایگریمنٹ تو کر لیتا ہے لیکن بعد میں بھول جاتا ہے، ارے وہ تو جو ہے کیا کر لیے تھے ایسے ہی. جو بہت سے ایسی جو ہے چیزیں ہیں معاشرے میں، آپ کو بھی اس کا اندازہ ہوگا، کئی کئی مرتبہ اس طرح کا سابقہ پڑا ہوگا. قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اپنے عہد و پیمان کی حفاظت کرو، حفاظت کرو جو اللہ سے عہد کر کے آئے ہو اور جو بندوں کے درمیان تمہارے عہد ہوتے ہیں اس کی حفاظت کرو. اسی حفاظت میں یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ من یضمن لی ما بین فکیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ, کہ جو ان دو جبڑوں کے بیچ میں جو اس کے پاس زبان ہے اس کی حفاظت, اور دو ٹانگوں کے بیچ میں جو شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کی ضمانت لے لے, گارنٹی دے دے, میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. یہ ہے اللہ کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت بندوں کے لیے کس کس شکل میں ہوتی ہے؟ اس حفاظت کی دو قسمیں. پہلی قسم, اللہ تبارک و تعالی دنیا کے تعلق سے اس کی حفاظت فرمائے گا, دنیاوی معاملات میں, دنیا کی اس زندگی میں دشمنوں کے شر سے اسے محفوظ رکھے گا. اس کی جو مصلحتیں ہیں اس دنیا میں اس کی مصلحتوں کی حفاظت فرمائے گا. اسی دنیا میں اس کے لیے رزق ہے, روزی روٹی ہے. اس رزق اور روزی روٹی کے مسائل جو اس کے ہیں اللہ تعالیٰ اسے آسان کر دے گا. دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے یہ ساری آسانیاں پیدا کرے گا. یہ دنیا میں اس کی حفاظت کی بات ہے, اس کے جسم کی بھی حفاظت ہوگی, بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے گا, اس کے بال بچوں کی حفاظت کرے گا, اس کے رشتہ داروں کی حفاظت کرے گا, اس کے مال کی حفاظت ہوگی. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ انتظام ہوگا بندے کے لیے, اللہ تعالی یہ انتظام کرے گا اس کے لیے. کتنے ایسے مواقع آتے ہیں, آپ تاریخ میں یہ باتیں جو ہے سنے ہیں پڑھے ہیں, کہ وہ جانور جو انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں لیکن جب بندہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے تو وہی جانور بندے کی حفاظت کرتے, اسی جانور سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی حفاظت کروا دیتا. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ کہیں سیلاب آتا ہے سب ڈوب جاتے ہیں, لیکن ایک بچہ ہے جو سب کے درمیان وہ محفوظ رہتا ہے, بچا ہوا رہتا ہے. اب یہ بھی سنتے رہتے ہیں کہ ایک جگہ بلڈنگ گرتی ہے, لوگ دب کے مر جاتے ہیں, لیکن کئی دنوں کے بعد کھدائی کرتے ہیں, وہاں پہ وہ ملبہ کو ہٹاتے ہیں تو ایک آدمی زندہ صحیح سالم اس میں سے نکل آتا ہے. یہ کس کی حفاظت میں ہوتے ہیں؟ اللہ کی حفاظت. کون وہاں پر ان کی حفاظت کرتا ہے؟ اللہ حفاظت کرتا ہے. مال کی بھی حفاظت کرتا ہے, جسم کی بھی حفاظت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہی کہتے ہیں قرآن کی ایک آیت کی تفسیر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو دنیا میں گھومتے رہتے ہیں اور اللہ کے ان بندوں کی حفاظت فرماتے رہتے ہیں. آپ نے خود اپنی زندگی میں کبھی, یہ موقع آپ کے لیے بھی ہو سکتا ہے آیا ہو کہ کہیں کسی جگہ کھڑے رہتے ہیں, وہاں سے بس ہٹتے ہیں, وہاں کوئی چیز گرتی ہے, بس سیکنڈوں کی بات ہوتی ہے, اگر وہاں سے نہ ہٹے ہوتے تو سر پر گرتی اور ہو سکتا ہے کہ اس میں جان بھی چلی جاتی. ایسے بھی کبھی آپ نے اپنے آس پاس واقعات سنے ہوں گے کہ آدمی سڑک پہ چلتا ہے لیکن حادثہ ہوتے ہوتے عین وقت پر آدمی محفوظ رہ جاتا ہے اور وہ حادثہ نہیں ہوتا, ایکسیڈنٹ سے بچ جاتا ہے. کئی لوگوں نے اس طرح کی باتیں مجھے ذکر کی. ایک صاحب بار بار امریکہ کا ان کا سفر ہوتا تھا, ایک مرتبہ کہنے لگے کہ ہماری کار, وہ تو وہاں پہ کار بہت تیز چلتی ہے, بڑی جو ہے تیز رفتار, اگر ایک کار کو حادثہ ہوتا ہے تو پیچھے کئی کار جو ہے حادثے کا شکار ہو جاتی ہے. کہا کہ ایک مرتبہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا, ڈرائیور جو ڈرائیونگ کر رہا تھا ایک بڑے عالم دین ہیں, انہوں نے خود ان کی زبان سے میں نے یہ بات سنی. کہا کہ بالکل ہماری گاڑی قریب پہنچ کر کے لڑنے والی تھی لیکن اسی وقت گاڑی خود بخود مڑ گئی اور لڑنے سے ہماری گاڑی جو ہے محفوظ رہ گئی. یہ اللہ کے فرشتے ہیں میرے بھائی. جو حادثات کے وقت انسان کی حفاظت کر لیتی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں کی حفاظت فرماتا ہے جب یہ انسان اللہ کے دین کا پابند ہوتا ہے. اگر اس کی موت مقدر نہیں, اگر مقدر ہے تو اللہ کی تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہ تو ہو کر کے رہے گا, لیکن مقدر نہیں ہے تو یہ فرشتے حفاظت فرماتے ہیں. آج انسانوں میں یہ چیز کم ہو گئی ہے, اللہ کے دین پر عمل کم ہو گیا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ اپنی حفاظت کے لیے نہ جانے کتنے انتظام کر رکھے ہیں پھر بھی نیند نہیں آتی ہے. اپنی دولت کی حفاظت کے نہ جانے کتنے جتن کر رکھے ہیں پھر بھی نیند نہیں آتی ہے کہ پتہ نہیں کب کیا حادثہ ہو جائے. باڈی گارڈ رکھے ہیں, سیکورٹی رکھے ہوئے ہیں, سی سی کیمرے اب لگا دیے ہیں دروازے کے باہر, گھر کے باہر کہ کوئی بھی آئے تو اس میں اس کی تصویر قید ہو جائے, لیکن پھر بھی سکون نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ احفظ اللہ جو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی حفاظت کرو, یہ چیز نہیں ہے. آج ہماری زندگی میں شریعت پر جس انداز سے عمل ہونا چاہیے اس میں کمی ہے, تو اللہ کی حفاظت پر بھی وہ ایمان نہیں رہا. عمر رضی اللہ تعالیٰ جتنے بھی خلفاء راشدین گزرے ہوئے ہیں سب کی بات یہی ہے, سارے صحابہ کی بات بھی یہی ہے کہ جیسے عام لوگ ہوتے تھے ویسے ہی سب کے درمیان آ کر کے بیٹھ جاتے تھے. انہوں نے کبھی کوئی باڈی گارڈ نہیں رکھا, ان کو کبھی اس کی ضرورت نہیں پیش آئی کہ ہماری حفاظت کے لیے باقاعدہ سیکورٹی والوں کا ہونا ضروری ہے. ہم خلیفہ وقت ہیں, لوگ ہمارے دشمن, نہ جانے کون کون ہمارا دشمن ہے اور کب ہم پر حملہ کر دے کوئی ٹھیک نہیں ہے. ہمیں لوگوں کے درمیان نہیں جانا چاہیے, اگر کہیں جاتے بھی ہیں تو سیکورٹی اور باڈی گارڈ چاروں طرف سے لگے رہیں گے, ہم ان کے جھرمٹ میں جائیں گے, کبھی ان کو ضرورت نہیں پڑی. اس لیے کہ ان کا ایمان احفظ اللہ یحفظ, یہ تھا ان کا ایمان. انہوں نے اللہ کے دین کی حفاظت کی, اللہ تعالی نے ان کی حفاظت کی. یاد رکھیے, اس کی شرح میں یہ بات بھی لوگوں نے لکھی ہے کہ صرف اسی کی نہیں اس کے بچوں کی بھی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے, یہاں تک کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی اولاد کی حفاظت ہوتی رہتی ہے. اس کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے. اور اگر یاد کرنا ہے اس کے بارے میں, کوئی مثال لینی ہے, تو سورہ کہف میں جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا جو واقعہ ہے اس کو اپنے ذہن میں لائیے. جب موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ تھے, ایک آبادی کے پاس سے گزرے, وہاں پہ دیوار گرنے والی تھی, انہوں نے دیوار کو سیدھی کر دیا. دیوار کو سیدھی کر دیا, کیوں دیوار کو سیدھی کر دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر دیا تھا. اور بتایا اس کے بارے میں کہ یہ دیوار اصل یہ جو ہے پوری جگہ یہ یتیم بچوں کی ہے, دو یتیم بچوں کی جن کا باپ بڑا نیک تھا. وکان ابوہما صالحا, ان دونوں کا باپ نیک تھا, تو اللہ تعالی کا حکم ہوا کہ اس دیوار کو سیدھی کرو, اگر ابھی دیوار گر جاتی ہے تو زمین میں جو خزانہ ہے ان کے باپ نے ان کے لیے رکھا ہے لوگ ہڑپ کر جائیں گے, جب یہ بڑے ہوں گے تب ان کو وہ خزانہ ملنا چاہیے. اس خزانے کی حفاظت کا انتظام کس نے کیا؟ اللہ تعالی نے کیا. اور کس لیے کیا؟ اس لیے کہ ان کے والد نیک آدمی تھے. سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور تابعی ہیں, بڑے مشہور تابعی یہ کہتے ہیں, اپنے بچوں کو دیکھ کر کے کہتے تھے کہ تمہاری وجہ سے میں لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہوں, یعنی بڑا لمبا قیام کرتا ہوں, دین پر عمل کی بڑی پابندی کرتا ہوں تمہاری وجہ سے, کہ میں نیکی کروں گا نیک رہوں گا تو اللہ تعالی میری بھی حفاظت فرمائے گا تمہاری بھی حفاظت فرمائے گا. جو یہ ہے احفظ اللہ يَحْفَظْكَ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا دنیا کے لحاظ سے بھی، جسم کے لحاظ سے بھی، اور مال کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا، حفاظت کا انتظام کرے گا، اس نے یہ ذمہ داری لی ہے۔ یہ ہم نے آپ سے کہا، یہ دنیا کے لحاظ سے بندے کی حفاظت۔ دوسری حفاظت کی قسم ہے دین کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ اس کے دین کی حفاظت فرمائے گا۔ دین کی حفاظت کس طریقے سے ہوتی ہے، کیسے اس کی حفاظت ہوگی، اس کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو محفوظ رکھے گا، توفیق دے گا کہ وہ اپنے ایمان پر باقی رکھے، توفیق دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جب وہ وفات پائے تو کلمہ توحید پر اس کی وفات ہو، توفیق دے گا اللہ تعالیٰ، مرتے دم تک اس کا یہ ایمان باقی رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ توفیق اسے حاصل ہوگی۔ یہ اس کے دین کی حفاظت، اس کے دین کی حفاظت اس طریقے سے بھی ہے جیسا بعض اہل علم نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہوت سے بھی اور شبہات سے بھی محفوظ رکھے گا۔ انسان دین سے منحرف کیوں ہو جاتا ہے، دین سے کیوں پھر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت سے وہ کیوں پھر جاتا ہے، کیوں وہ برائیوں کی طرف چلا جاتا ہے، دو اس کے سبب ہوتے ہیں۔ ایک سبب ہے جب شبہات میں بھٹک جاتا ہے، دل کی یہ بیماری، شبہے کی بیماری، شبہات میں پڑتا ہے تو دین سے منحرف ہو جاتا ہے۔ ڈاؤٹس، یعنی بار بار ہر چیز میں ڈاؤٹ آتا رہے، مجھے اس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے، اس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے، اس ڈاؤٹس کو ہی شبہات عربی میں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر محفوظ نہ رکھے تو ایسے بڑے بڑے اہل علم بھی گزرے ہوئے ہیں جو شبہات کی وجہ سے ہی دین سے بھٹک گئے، سیدھے راستے سے بھٹک گئے، شبہات کی وجہ سے۔ حالانکہ بڑا اچھا ذہن دیا تھا اللہ نے، بڑا علم دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن جو ڈاؤٹس ذہن میں آنے شروع ہوئے تو آدمی دین سے پھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا شبہات سے بھی، محفوظ رکھے گا شہوات سے بھی۔ دین سے انحراف کی ایک وجہ شہوت بھی ہے، شہوت، یہ شہوت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک پیٹ کی شہوت ہے اور دوسری شرمگاہ کی شہوت ہے۔ دنیا کے جو یہ فتنے ہیں، جن فتنوں میں مبتلا ہو کر کے انسان اپنے دین کو بھول جاتا ہے، ایک اس کا پیٹ کا فتنہ ہے، انسان اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، روزی روٹی کے لیے کبھی کفر و شرک تک پہنچ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے، فرق کیا پڑتا ہے، چار پیسے گھر میں آ رہے ہیں تو فرق کیا پڑتا ہے۔ ہمارے ایک بھائی نے ذکر کیا، ایک ہاسپیٹل میں ایک صاحب علاج کے لیے گئے ہوئے تھے اور وہ کرسچین کا ہاسپیٹل تھا، آخر میں جب علاج ہو گیا تو بل پیش کیا، اتنا بل پے کرنے کے لیے پیسہ نہیں تھا، کچھ بات کی اس کے بارے میں، کہا کوئی بات نہیں، سارا بل معاف ہو جائے گا، بس یہ ہے کہ آپ کو ہمارے جو یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی بنا کر کے رکھتے ہیں، کہا کہ بس ان کے پاس آ کر کے آپ کو ان سے مانگنا پڑے گا اور آپ کا یہ سارا بل معاف ہو جائے گا۔ انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے سوچا اس سے فرق کیا پڑتا ہے، وہ ہمارا ایمان اپنی جگہ پر ہے، فرق کیا پڑتا ہے، اتنے پیسے کا فائدہ ہو رہا ہے، جائیں گے کہہ دیں گے ان کے سامنے، اسے کیا فرق پڑتا ہے، گئے اور جا کر کے کہہ بھی دیا، بل معاف ہو جائے۔ یہ انسان کی آزمائش ہوتی ہے، یہ فتنہ ہے، یہ کس چیز کا، پیٹ کا فتنہ ہے۔ انسان حرام چیزوں کی طرف جو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محرمات کی طرف جاتا ہے، وہ کس کے لیے، پیٹ کی وجہ سے، روزی روٹی کا مسئلہ آتا ہے تو انسان بھول جاتا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ دنیا کے لحاظ سے ہمیں چاہے جتنی دولت مل جائے، لیکن اگر یہ دولت ہمارے دین پر ڈاکہ ڈال کر کے مل رہی ہے تو ہمیں ایسی دولت کی کوئی ضرورت نہیں. کب ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، ورنہ اس دولت کے پیچھے اپنا دین بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت بھول جاتا ہے. یہی پیٹ کا فتنہ ہے. اس کے بارے میں بعض اہل علم نے یہ بھی لکھا ہے کہ آج آپ دنیا میں جو دیکھ رہے ہیں، اتنے سارے فتنے، اتنی ساری بدعات و خرافات، اتنے سارے بدعات و خرافات، اگر سارے علماء کے پیٹ بھر دیے جائیں دنیا میں تو دنیا سے یہ سارے بدعات و خرافات ختم ہو جائیں گے. یہ بھی سب پیٹ کا ہی مسئلہ ہے. پیٹ کے لیے آدمی کرتا ہے. ایک آدمی تعویذ لکھتا ہے تو کیوں لکھتا ہے؟ اس کی روزی روٹی کا مسئلہ، اس کو بھی معلوم ہے کہ میں نے اس میں کچھ نہیں لکھا ہے، اس کو معلوم ہے یہ چیز. لیکن اگر ہم نے یہ بند کر دیا تو ہماری روزی روٹی کیسے چلی؟ کتنے مسائل ہیں. پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے آدمی اپنے دین کو بھول جاتا ہے، اپنی شریعت کو بھول جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا. اس حفاظت میں یہ شہوت بھی ہے جو بھوک کی شہوت ہوتی ہے، اور دوسری شرمگاہ کی شہوت. انسان کے قدم یہاں بھی بہت پھسلتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو دین سے منحرف ہو گئے صرف اس وجہ سے کہ وہ شہوت کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، اور شہوت کی اس بیماری کی وجہ سے انہیں اپنے دین کی پرواہ نہیں رہی، اپنے ایمان کی پرواہ نہیں رہی. موقع پڑے اور کوئی کہہ دے نہیں نہیں ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنا دین چھوڑ کر کے ہمارے دین میں آنا پڑے گا، خوشی سے تیار ہو جائے. کب؟ جب اللہ تعالی کی حفاظت نہ ہو اس شہوت کی بیماری سے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا کیا؟ کہا احفظ اللہ یحفظ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ تمہاری عبادت کرے گا. اس عبادت میں یہ ساری باتیں شامل ہیں میرے بھائی، جو ابھی میں نے آپ کو بتائی. اس ٹکڑے میں یہ ساری باتیں جو ہے شامل ہیں. جو آگے فرمایا احفظ اللہ تجد ہو تجاہک، یا بعض روایتوں میں احفظ اللہ تجد ہو امامک، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اللہ کو سامنے پاؤ گے کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تمہارے ساتھ ہوگا. یہ ساتھ، یہ معیت جس کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد کی معیت ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالی کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی. اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے، اللہ کی مدد میں ہمیشہ تم رہو گے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ساتھ چلے گی، ساتھ ساتھ رہے گی. کتنی حدیثیں ہیں جو آپ یاد رکھیں گے اس کو، کیسے اللہ تعالی حفاظت فرماتا ہے، اور کیسے اللہ تبارک و تعالی کی یہ مدد اس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے. تین مثالیں آپ کو میں دیتا ہوں قرآن سے اور حدیث سے. سب سے پہلی مثال یوسف علیہ السلام کی. یوسف علیہ السلام کو جب مصر کی عزیز کی خاتون نے سات دروازوں کے پیچھے لے جا کر کے بدکاری کا اس نے ارادہ کیا، وہاں ان کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی. قرآن میں اس کا ذکر ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر یہ اپنے رب کے برہان کو نہ دیکھ لے تو یہ بھی اس کی طرف مائل ہو جاتے تھے، لیکن یہ حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے دین کی حفاظت کی تھی. دوسری مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے موقع پر جا رہے تھے، اور غار ثور میں جب آپ چھپے ہوئے تھے، دشمن بالکل قریب آ گیا، اتنا قریب کی اگر وہ اپنے نیچے صرف دیکھ لیتے تو ان کو دیکھ لیتے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑا پریشان بھی ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما ظنک یا ابا بکر بثنین اللہ ثالثہما, ابو بکر تمہارا ان دو آدمیوں کے بارے میں کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے, ان کی نگاہیں پھر جائیں گی, اللہ کی حفاظت ہو, اللہ کا ساتھ ہو. اسی ہجرت کے واقعے میں جب آگے بڑھے اور سراقہ بن مالک جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے پیچھا کر کے آ رہے تھے, قریب جب بالکل پہنچ گئے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بار بار مڑ کر کے دیکھ رہے, قریب پہنچ گئے, قریب پہنچ گئے, پریشان ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا, تم پریشان مت ہو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ہے احفظ اللہ تجد ہو امام, اللہ کی حفاظت کرو, اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے, یعنی اللہ تعالی کی مدد تمہارے ساتھ ساتھ رہے گی. اللہ تعالی نے مدد کی اور مدد کی, گھوڑا اس کا دھس گیا زمین میں, اس کے پیر زمین میں دھسا. بعد میں وہ لمبا واقعہ, میرا مقصد اس واقعے کو بیان کرنا نہیں ہے, میرا مقصد تو صرف اس کی شرح ہے احفظ اللہ یحفظک. اگر آپ تاریخ کے واقعات دیکھیں گے, خالی جو قرآن اور حدیث میں اس کی بات کر رہا ہوں, جو جھوٹے واقعات لوگ بیان کرتے ہیں اس کو چھوڑ کر کے, یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, وہاں اس کی ان کی حفاظت کس نے کی؟ اللہ تبارک. کس کی مدد تھی وہاں پہ؟ اللہ تعالی کی. کیسی کیسی پریشانیاں آئی ہیں لوگوں کے ساتھ, لیکن وہاں اس پریشانی کے موقع پر مدد کس کی رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. کہا احفظ اللہ تجد ہو امامک, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے, اللہ تبارک و تعالی کی مدد تمہارے ساتھ ساتھ رہے گی. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ کی مدد ساتھ میں نہیں ہوتی ہے. جہاں بندے نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالی کی مدد نہیں ہوتی ہے ساتھ میں. سیرت میں دو مرتبہ ایسا ہوا, تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح, اللہ تعالی کی مدد ساتھ میں نہیں رہی اور صحابہ کو بہت پریشانی ہوتی. احد کے موقع پر جب جنگ جیت گئے تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالی کی مدد جب ہٹ گئی, دشمن نے پھر سے حملہ کر دیا اور جیتی ہوئی بازی بعد میں ہار میں تبدیل ہو گئی. حنین کے موقع پر جب تھوڑا سا غرور آ گیا کہ آج تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے, وہاں پر بھی تھوڑی دیر کے لیے ان کو پسپا ہونا پڑا, اللہ تعالی کی مدد نہیں آئی. بتانے کے لیے کہ کبھی بھی ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ ہم مسلمان اگر کہیں جیتتے ہیں, ہم بازی جیتتے ہیں تو اپنے بازو کی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ تعالی کی مدد سے, جو اپنی تعداد کے اوپر نہیں بلکہ اللہ تعالی کی جو مدد آتی ہے اس مدد کی وجہ سے. بہرحال یہ بات جو ہے احفظ اللہ یحفظک, یہ ٹکڑا کہ اللہ کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا, میں نے صرف اتنے ہی ٹکڑے کی شرح آپ کے سامنے کی ہے. وقت تو ہو گیا ہے ہمارے پاس, ابھی کل کی رات بھی ہے, انشاءاللہ اس حدیث کی شرح ہم مکمل آپ کے سامنے کریں گے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بچپن ہی سے, یعنی چھوٹے چھوٹے صحابہ کے ذہنوں میں بھی یہ بات بیٹھا دی تھی, ان کے دلوں میں یہ عقیدہ بیٹھا دیا تھا, اور کس طریقے سے وہ لوگ اس عقیدے پر پلے بڑھے تھے. اسی وجہ سے غیروں کا خوف ان کے دلوں میں نہیں آتا تھا, اللہ کا خوف اور کسی بندے کا کوئی خوف ان کے دلوں میں نہیں آتا تھا. یہ عقیدے کی, ایمان کی مضبوطی تھی. ایمان کی اس مضبوطی کے لیے اس حدیث کو بار بار پڑھیں, آج ہم نے اس کے ایک ٹکڑے کی شرح کی ہے، بقیہ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے اس کی بات لائی جائے گی، اس کی شرح مزید کی جائے گی، اور آج کا درس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.